جمعہ 19 اگست، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ لاہور ہائی کورٹ کا اورنج لائن میٹرو ٹرین کے راستے میں 11 تاریخی عمارتوں کے اطراف تعمیر پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ یہ عمارتیں کیوں اہم ہیں؟
اگر ہمیں اپنے ورثے میں اپنی جڑوں کے ساتھ اتنی فیملیئرٹی یا اتنی اٹیچمنٹ ہو تو شاید ہم الٹی پلٹی آئیڈیالوجی کے پیچھے اپنی شناخت نہ بھولتے تھے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہر میں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے راستے میں آنے والی 11 تاریخی عمارتوں کے قریب تعمیراتی کام کے تمام اجازت نامے منسوخ کرتے ہوئے ان عمارتوں کے قریب 200 فٹ کی حدود میں ہر قسم کی تعمیرات پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
تعمیرات پر پابندی کا فیصلہ 11 جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا، جسے آج 2 رکنی بینچ نے سنایا۔ عدالت کے اس حکم سے پہلے آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ وہ لاہور میں شالامار باغ کے نواحی علاقے میں اورنج ٹرین منصوبے پر تعمیراتی کام بند کرے اور متبادل راستہ فراہم کرے۔ عدالت کے حکم نامے میں اس حوالے سے جاری کیے گئے پنجاب حکومت کے تجدیدی این او سی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے رواں سال 28 جنوری کو اپنے حکم نامے میں تاریخی مقام کی حدود سے 200 فٹ کے فاصلے پر کام روکنے کے سلسلے میں حکم امتناعی جاری کیا تھا۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی حکام نے کالج کے ایک استاد کی مبینہ طور پر فوجیوں کے ہاتھوں ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ 30 سالہ لیکچرار شبیر احمد منگو کی ہلاکت کا واقعہ پلوامہ میں پیش آیا تھا۔ ادھر سینٹرل ریزرو پولیس نے جموں کشمیر کی ہائی کورٹ کو بتایا کہ کشمیر میں گزشتہ 32 روز میں مظاہرین پر قابو پانے کے لیے چھروں والے 3000 کارتوس استعمال کیے گئے، جن میں تقریباً 13 لاکھ چھرے موجود تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ تشدد کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ہارون رشید۔
دفتر خارجہ کے مطابق بان کی مون نے یہ بات وزیر اعظم نواز شریف کے اس خط کے جواب میں کہی ہے، جس میں ان کی توجہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال اور وہاں حقوق انسانی کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں پر مبذول کروائی گئی تھی۔ اپنے جواب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کروانے اور بات چیت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 8 جولائی کو برہان وانی نامی ایک عسکریت پسند کی ہلاکت کے بعد سے 65 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
جرمنی کے وزیر داخلہ ٹامس ڈی میزیر نے برقعے پر جزوی پابندی کی تجویز دی ہے۔ اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت جہاں معاشرے کی ہماہنگی کے لیے ضروری ہوگا، خواتین کو چہرہ نہ ڈھانپنے کا قانونی طور پر پابند بنانے پر غور کر رہی ہے، تاہم اس کے نفاذ کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لینا ہوگی۔ اگر یہ قانون بن گیا تو خواتین کو جرمنی میں تعلیمی اداروں، دفتروں اور ڈرائیونگ کے دوران چہرہ ڈھانپنے پر پابندی ہوگی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ جنوری میں ایران سے 5 امریکی قیدیوں کی رہائی کے عوض $40 کروڑ کی نقد رقم ایران کو ادا کی گئی تھی۔ امریکہ ماضی میں اس بات سے انکار کرتا رہا ہے۔ عبید ملک۔
جنوری میں ایران میں قید 5 امریکیوں کو 7 ایرانی قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا گیا تھا۔ امریکہ نے اسی روز $40 کروڑ کی رقم بذریعہ جہاز ایران پہنچائی تھی، تاہم وائٹ ہاؤس نے ان دعووں کی تردید کی تھی کہ یہ رقم قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان کے طور پر ادا کی گئی ہے۔ تاہم اب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ رقم کی ادائیگی کے بارے میں مذاکرات قیدیوں کی رہائی سے الگ ہوئے تھے، لیکن اس کی ادائیگی کو امریکیوں کے ایران سے نکل جانے تک روک کر رکھا گیا تھا۔
نیو یارک میں گزشتہ ہفتے ایک امام اور ان کے ساتھی کے قتل کو مسلمانوں نے نفرت پر مبنی جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے ابھی تک قتل کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی۔
مینہٹن میں سٹی ہال کے باہر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی، عیسائی، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے ایک ریلی کر کے یہ مطالبہ کیا کہ امام اور ان کے ساتھی کے قتل کے معاملے میں انصاف کیا جائے۔ ایک مسلم امریکی وکیل عمر محمدی نے کہا،
When imams going out of a mosque, right, wearing a religious garb, it's a symbol, it's a principle that you're killing. Therefore, it should be automatically considered hate crime.
جب مسجد سے نکلتے ہوئے روایتی مسلم لباس کرتا پیجامہ پہنے ہوئے امام کو گولی ماری جاتی ہے تو یہ تو صاف ثبوت ہے کہ یہ مذہبی نفرت پر مبنی قتل ہے اور اسے ہیٹ کرائم مانا جانا چاہیے۔
مشرقی بنگلہ دیش میں پولیس کو ایک ٹیلی ویژن ڈرامے کی کہانی پر ہونے والے ہنگامے کو قابو میں کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کرنا پڑا۔ ہابی گنج نامی گاؤں میں لوگ ایک چائے کے ہوٹل پر ڈرامے کرون مالا کی آخری قسط دیکھنے کے لیے جمع تھے کہ ان کے درمیان ڈرامے کی کہانی سے متعلق اختلاف پیدا ہوا. آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس بحث میں حصہ لینے لگے اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سینکڑوں لوگ ڈنڈوں اور چھریوں سے لڑنے لگے. لڑائی میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اورنج لائن تاریخی عمارتوں کے قریب تعمیر پر پابندی برقرار. یہ ہے شہ سرخی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اور یہی آج سیربین کا بھی بڑا اور اہم موضوع ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ نے لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کے راستے میں آنے والی 11 تاریخی عمارتوں کے اطراف 200 فٹ کے حدود میں ہر قسم کی تعمیر پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تمام تعمیراتی اجازت نامے منسوخ کر دیے ہیں. اس مقدمے میں گزشتہ ماہ کی 11 تاریخ کو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس شاہد کریم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس سلسلے میں حکومت پنجاب کی درخواستیں خارج کر دیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فیاض احمد کی زبانی.
عدالت کے اس حکم سے ایک روز قبل ہی تعلیم، سائنس اور آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اپنے بیان میں حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ وہ لاہور میں شالامار باغ کے نواحی علاقے میں، جو دنیا کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے، اورنج ٹرین منصوبے پر کام کو بند کرے اور متبادل راستہ فراہم کرے. جمعے کو عدالت کی جانب سے جاری ہونے والے مختصر حکم نامے کے مطابق اس سلسلے میں 16 نومبر 2015، 30 نومبر 2015 اور 6 مئی 2016 کو حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کیے جانے والے تجدیدی این او سی منسوخ کر دیے گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے رواں سال 28 جنوری کو اپنے حکم نامے میں تاریخی مقامات کی حدود سے 200 فٹ کے فاصلے پر کام روکنے کے سلسلے میں حکم امتناعی جاری کیا تھا، جس کے خلاف حکومت پنجاب نے درخواست دی تھی. جن عمارتوں کے اطراف میں تعمیر روکنے کے احکامات دیے گئے تھے ان میں شالامار باغ، گلابی باغ، بدھو مقبرہ، چبرجی، زیب النساء مقبرہ، لکشمی بلڈنگ، جنرل پوسٹ آفس، سپریم کورٹ رجسٹری بلڈنگ، ایوان اوقاف، سینٹ اینڈریوز چرچ اور بابا موج دریا دربار اور مسجد شامل ہیں. اپنے فیصلے میں عدالت کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے این او سی قانونی طور پر مجاز اتھارٹی کے بغیر جاری کیے گئے اور اس لیے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. عدالت عالیہ نے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل سے کہا ہے کہ وہ عالمی معیار کے ایک غیر جانبدار مشیر کے ذریعے اس منصوبے کی تازہ رپورٹ تیار کریں. تاہم عدالت نے اورنج لائن ٹرین منصوبے سے ماحولیاتی آلودگی بڑھنے کے سلسلے میں دائر کی گئی درخواست بھی خارج کر دی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہمارے ساتھی فیاض احمد سے سنی. ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے ان مقامات کی حفاظت کے لیے لاہور کے جن شہریوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا ان میں سے ایک نیلم حسین بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ عدالت کے فیصلے سے کیا اب وہ مطمئن ہیں؟
جی بالکل مطمئن ہیں. میں شروع سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف نہیں ہیں. لاہور کو بہت ضرورت ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی. جو ہم جس چیز کے خلاف تھے وہ جو ایک بغیر سوچے سمجھے ایک منصوبہ بنایا گیا جس میں نہ ورثے کا خیال رکھا گیا نہ ڈسپلیسمنٹ کا رکھا گیا. کیونکہ ورثے کے ساتھ ساتھ اتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے، اتنے لوگ بے گھر ہوئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح کنسیو کیا گیا. تو وی آر ویری ہیپی ود دا ججمنٹ.
یہ بتائیے کہ اگر حکومت اس پر مصر رہتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ بات اب سپریم کورٹ میں چلی جائے، پتہ نہیں لیکن شاید، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس کو فائٹ کریں گی اور کیا عالمی ادارے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟
دیکھیے ہم تو فائٹ کریں گے. مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میں بتا سکوں عالمی ادارے اس میں کیا کر سکتے ہیں. یونیسکو نے اس پہ کافی تنقید کی ہے اور ان کی نوٹیفیکیشن کل ہی پہنچی ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ایک امیڈیٹلی کام بند کیا جائے شالامار کے گرد و نواح میں اور ٹرین کا کوئی اور راستہ ڈھونڈا جائے.
نیلم حسین صاحبہ، آپ نے خود کہا کہ آپ سڑکیں بنانے کے خلاف نہیں ہیں، آپ راستے بنانے کے خلاف نہیں ہیں، پھر یہ بتائیے کہ اس میں آپ کا جو کنسرن، آپ کی جو تشویش تھی وہ اس پر تھی کہ لوگ نقل مکانی کر جائیں گے، لوگوں کو کے گھر ٹوٹ جائیں گے، یا یہ کہ اس جو ورثہ ہے، ثقافتی ورثہ جو ہیریٹیج ہے، کلچرل ہیریٹیج ہے، اس کی آپ کو فکر زیادہ تھی؟
ہمیں دیکھیے، یہ بڑی مشکل چوائس ہے کہ آپ کہیں ورثہ بچا لو اور لوگوں کو بے گھر کر دو. آئی تھنک دونوں کی ہی فکر تھی.
لوگوں کو تو دوسری جگہ بھی گھر مل سکتا ہے نا، ان کو تو آلٹرنیٹ کو دیا جا سکتا ہے، متبادل رہائشی.
اگر پلاننگ ہو، اگر وہ ارادہ ہو، اگر آپ آدھی رات میں آ کے لوگ اندر بیٹھے ہوں اور ان کو دھمکا کے اور ان کے سروں پہ عمارتیں توڑنے لگ جائیں تو وہ تو انسانیت نہیں ہے. اب جتنے لوگ بے گھر ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتی.
ٹھیک، اچھا یہ تو ایک لوگوں کا، یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے جو وہاں رہتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو آپ بقول آپ کے ڈرایا دھمکایا گیا. یہ بتائیے جو خود وہ جو عمارتیں ہیں، وہ جسے آپ ورثہ کہتی ہیں، ان کی اپنی اہمیت کیا ہے، کیوں اسے بچایا جائے؟
ہیریٹیج ہماری شناخت ہے ان سے، ہمارا ناطا جڑتا ہے ہماری تاریخ کا کے ساتھ ان بلڈنگ سے، ایک ہمیں کنٹینیوٹی ملتی ہے. ہم چھوڑ دیں سب کچھ تو ہم اپنی جڑیں اکھیڑ کے کہاں پھرتے پھریں گے. اور یہ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ جو آئیڈینٹیٹی کے مسئلے آج کل بن رہے ہیں، اگر ہمیں اپنے ورثے میں اپنی جڑوں کے ساتھ اتنی فیملیئرٹی یا اتنی اٹیچمنٹ ہو تو شاید ہم الٹی پلٹی آئیڈیالوجیز کے پیچھے اپنی شناخت نہ بھولتے تھے.
آپ نے ذکر کیا کہ چند عمارتیں جو ہیں وہ مسمار کر دی گئی ہیں اور ایسا لگتا ہے ان کو دیکھ کر جیسے کوئی آندھی آ کے گزر گئی ہو. یہ بتائیے کہ اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟
اس کے لیے تو اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جن کو بے گھر کیا گیا ہے اور وہ ابھی ان لوگوں کی اپنی، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں وہ کھاتے پیتے لوگ نہیں گئے، ان کے گھروں کے نہیں چھیڑا گیا، بہت غریب لوگ ہیں. مثلاً بنگالی بلڈنگ، ایک یہ موج دریا کے مزار کے پیچھے ایک عمارت تھی، اس میں 900 کمرے تھے جس میں کہ آئی تھنک کوئی 1400 سے زیادہ لوگ رہ رہے تھے. ایک ایک کمرے میں چار چار فیملیز تھی. اس کے ایسے لوگوں کو نکالا گیا جو کہتے تھے ہم کہاں سے پورا کریں، ہم دن کو دھیاتی کرتے ہیں، رات کو آ کے ہمارا چولہا جلتا ہے، وہ کدھر جائیں گے؟
کلچرل ہیریٹیج یا ہسٹوریکل ہیریٹیج جسے آپ کہہ لیں، ثقافتی یا تاریخی ورثہ کہہ لیں، اس میں یونیسکو کا بھی ایک ہاتھ ہے، یونیسکو کا بھی کردار ہے، اور اس نے اس منصوبے پر کام رکوا بھی دیا تھا. اور آپ نے خود بھی اس کا اشارہ دیا کہ یہ پلاننگ جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، تو کیا آپ کے پاس کوئی بہتر منصوبہ ہے؟
ہم تو یہی کہیں گے کہ کیونکہ اب اتنا بنا لیا انہوں نے تو جو ورثے کے پاس سے چیزیں گزرتی ہیں، جو حصہ ٹرین کا گزرتا ہے وہ ڈیپ ٹنل لے جائیں، they do not disturb the fabric of the city.
اچھا، یعنی اس کو سرنگ نکال کے زیر زمین لے جائیں؟
جی ہاں، گہرا، اتنا گہرا جائیں کہ شہر کی جو عمارتیں ہیں، لوگ ہیں، اس سے وہ ڈسٹرب نہیں ہو. جی جیسے لندن میں ہے یا ہر جگہ انڈر گراؤنڈ ہے، وہ کافی گہرا ہوتا ہے.
تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ سرمایہ کا نقصان پہلے ہی ہو چکا ہے، ٹیکس دینے والے جو ہیں ان پہ پہلے ہی بار آ چکا ہے، تو اس سے مزید ان کو بوجھ اٹھانا پڑے گا؟
دیکھیے، ٹیکس دینے والا تو پہلے ہی دب گیا ہے. اگر آپ اکنامکلی دیکھیں، اور میں کیونکہ اکانومسٹ نہیں ہوں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، یہ اتنا فائنینشلی انکنسیڈ پروجیکٹ ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی یہ اس ٹائپ کی چیزیں بنی ہیں، دلی میں بنی ہیں، وہ یہ اس قسم کا پروجیکٹ 15-15-20-30 سال میں بناتے ہیں، اس میں پھر رقم بھی آہستہ آہستہ خرچ ہوتی ہے. تو یہ تو 2 سالوں کا منصوبہ بنا کے، اور بہت پیسہ انہوں نے کہا ہے لگے گا، اور اس سے زیادہ لگ چکا ہے، اور اس میں انہوں نے ابھی گنا نہیں جو انہیں کمپنسیشن یا جن کو بے گھر کیا ہے جو ان کو معاوضہ دینا پڑے گا، اس کو فیکٹر نے کیا ہوا ہے. جہاں ستیاناش وہاں سوا ستیاناش، یعنی پیسہ تو یہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں.
یہ تھی لاہور کی شہری اور تاریخی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کے مقدمے میں ایک مدعی، ایک فریق، نیلم حسین. جیسا کہ آپ نے سنا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں حکومت پنجاب کا موقف مسترد کر دیا ہے. میں نے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے پوچھا کہ عدالتی فیصلے کا تو مطلب یہ ہوا کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کی منصوبہ بندی ہی ناقص تھی.
نہیں، یہ منصوبہ بندی جو ہے یہ بالکل بڑی پرفیکٹ اور بڑی جامع تھی. ثقافتی ورثے کی جو چیزیں ہیں جس پہ چبرجی اور شالامار باغ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا اور اس منصوبے کے ساتھ نہ تو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے اور نہ ہی ان ثقافتی ورثوں کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس منصوبے کے راستے میں یعنی منصوبے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو اس فیصلے پہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے اس کا جائزہ لے گی. اگر فورن کنسلٹنٹس کو شامل کر کے اس کا کوئی الٹرنیٹ جو ہے وہ پوسیبل ہے، پریکٹیکیبل ہے، تو اس کو نکالا جائے گا اور عدالت کی جو آبزرویشن ہے اس کو میٹ کیا جائے گا. اور اگر ہم سمجھتے ہیں یا گورنمنٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے یہ ممکن نہیں ہے، فیصلے کو سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ منصوبہ جو ہے یہ عوامی فلاحی منصوبہ ہے اور یہ ہر قیمت پہ جو ہے یہ بننا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں بنے گا لاہور شہر جو ہے وہ چوک ہو جائے گا.
رانا ثناءاللہ صاحب، آپ نے کہا کہ ہر قیمت پہ یہ منصوبہ بننا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے، اور اس سے ظاہر ہے کہ کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ ترقی کے لیے سڑکیں بھی ضروری ہیں، ریلوے لائنیں بھی ضروری ہیں، آمد و رفت کا جو نظام ہے جدید سے جدید تر ہو. لیکن یہ جو ہر قیمت کی آپ نے بات کی، اب اس میں دیکھیں ثقافتی ورثے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح وہاں جو لوگ ہیں، جو جہاں عمارتیں توڑی گئی ہیں ان عمارتوں میں لوگ رہتے تھے، ان کے لیے کوئی متبادل فراہم نہیں کیا گیا، تو یہ تو ذرا کچھ زیادتی ہوئی نا. پھر
یہ انتہائی مس لیڈنگ اور ایک گمراہ کن خبر ہے، اور ایک ایک آدمی کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے اور جس کی 10 روپے کی چیز تھی اس کو 10 روپے کے مقابلے پہ اگر 20 نہیں تو اس کو جو ہے وہ 15 ضرور دیے گئے. اور اس وقت جتنے بھی لوگ اس منصوبے کے راستے میں کسی کا گھر آیا، کسی کی دکان آئی، ناٹ اے سنگل پرسن آپ کو لاہور سے جو ہے وہ مل سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ کمپنسیشن نہیں ملی. کہ کسی بھی ثقافتی ورثے کو توڑا نہیں گیا، بلکہ اس منصوبے کی وجہ سے باقاعدہ اسپیشل فنڈنگ ان کے لیے رکھی گئی اور ان ثقافتی جو ورثے ہیں ان کی آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جو حال تھا نا اس سے پہلے، وہاں پہ جو ہے وہ آوارہ جانوروں کا وہاں پہ بسیرا تھا، اس منصوبے کی وجہ سے ان ورثوں کی جو ہے وہ بہتر حفاظت اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ مینج ہوں گے.
اچھا، اب تک کتنا کام ہو چکا ہے اور نقصانات کا کچھ اندازہ لگایا گیا ہے؟
پروجیکٹ جو ہے وہ ماس وائے ان جگہوں کے جہاں پہ یہ ثقافتی ورثے ہیں، باقی تو پروجیکٹ کا جو روٹ ہے کوئی تقریباً 25-26 کلومیٹر، اس کے اوپر تو کام ہو رہا ہے اور وہ کام تو بڑی تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور دیٹ از نیئر ٹو کمپلیشن.
تو اب اس کے پاس، اب اس منصوبے کے لیے آپ کے پاس کوئی متبادل ہے یا اس موجودہ منصوبے میں آپ تبدیلی کریں گے جیسا کہ آپ نے کہا کہ
یہ منصوبہ تو اسی طرح سے بنے گا، بات صرف یہ ہے کہ جہاں
نہیں، اب عدالت کے حکم کی روشنی میں ظاہر ہے آپ اس میں کچھ تو تبدیلی لائیں گے نا.
نہیں، اس میں تبدیلی صرف مثال کے طور پہ جو شالامار باغ ہے، اس منصوبے کا سٹرکچر جو ہے اس سے 60 فٹ دور ہے، تو منصوبہ تو یہ بننا ہے. اگر وہ 60 فٹ کا فاصلہ کم ہے اور فوراً جو پروفیشنل یا جو لوگ بھی جس طرح سے عدالت نے حکم فرمایا ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں اس کو 60 کو 100 کر دیں، 80 کر دیں، 120 کر دیں، یا اس کو شالامار باغ کے جہاں پہ وہ ہے یہاں سے اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیں، تو بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. منصوبے میں تو بننا ہی بننا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ بن جائے گا. وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی 10 یا 15 ملین کا خرچہ جو اور ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ جب انڈر گراؤنڈ جائیں گے تو پھر اس کا خرچہ تو پھر زیادہ بڑھ جائے گا.
اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، اس سے پہلے زیر زمین ٹرین کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، بنیادی کام ہو چکا تھا، اس کی لاگت کے تخمینے لگائے جا چکے تھے اور اس سے شہر کی جو ثقافتہ اس کا جو ثقافتی ورثہ ہے اسے بھی نقصان پہنچنے کا کوئی احتمال نہیں تھا. اس منصوبے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا، اسے کیوں مسترد کیا گیا؟
وہ صرف گپ شپ ہے، وہ کوئی نہ کوئی فیزیبلٹی، نہ کوئی اپنا فنڈنگ، کچھ نہیں تھا، وہ کوئی اس کے جو ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے.
بعض مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس منصوبے کو اس لیے مسترد کیا گیا کیونکہ وہ جنرل مشرف کے دور میں بنا تھا اور اس کا کریڈٹ اگر اس پر عمل ہوتا تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو نہ ملتا.
نہیں، بات یہ ہے کہ وہ کوئی منصوبہ ہوتا تو پھر تھا نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ آرگومنٹ ہے، کیا رنگ روڈ کے جو روٹ ہے انہوں نے لوگوں کی سستے داموں زمینیں خرید کے اور اس کو 10-10 گنا قیمت کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال کے اربوں روپے نہیں کمایا؟ اس کے باوجود وہ رنگ روڈ کا منصوبہ جو ہے وہ بعد میں کو میاں شہباز شریف صاحب نے یا وہ مکمل نہیں کیا, ہم نے اس کو کیوں نہ بندن کر دیا؟ اس وجہ سے ہم نے تو نہیں ایسا کیا, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا وہ بھی لوگوں کو پتا ہے, لیکن ہم نے اس منصوبے کو مکمل کیا.
یہ تھے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ, جن کا کہنا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تاہم اورنج لائن میٹرو ٹرین کا منصوبہ ہر حال میں مکمل کیا جائے گا. یہ ہمارے سربین کا آج کا اہم موضوع تھا, اور اس وقت ہماری ویب سائٹ کی شہ سرخی بھی ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com. اب سربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے وفاقی ادارے نیکٹا کے مطابق شہریوں کے تحفظ کے لیے دہشت گردی سے متعلق ہیلپ لائن پر غلط اطلاع دینے پر 8 شہریوں کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اس سے پہلے نیکٹا نے بتایا تھا کہ گزشتہ ماہ صرف 20 دنوں میں ہیلپ لائن پر دہشت گردی سے متعلق جعلی کالز کی تعداد 8,000 سے زیادہ تھی. اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی کی رپورٹ.
آپ نے انسداد دہشت گردی کی ہیلپ لائن پر کال کی ہے, اگر آپ کے پاس دہشت گردی سے متعلق کوئی مستند اطلاع ہے تو 1 دبائیں. مذہبی انتہا پسندی, نفرت انگیز تقاریر یا چندہ خیرات جمع کرنے والی مشکوک یا کلادم تنظیم کے متعلق اطلاع ہے تو 2 دبائیں. آپ کی شناخت صیغہ راز میں رکھی جائے گی. آپ کی حفاظت کے لیے یہ کال ریکارڈ کی جا رہی ہے. غلط اطلاع دینے کی صورت میں قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. آپ کے تعاون کا شکریہ.
یہ اسداد دہشت گردی کے وفاقی ادارے نیکٹا کی ہیلپ لائن 1717 ہے, جس پر گزشتہ ماہ 8,000 سے زیادہ جعلی کالز موصول ہوئیں. اس سلسلے میں نیکٹا کے ترجمان احسن غنی نے بتایا کہ 8 شہریوں کے خلاف مجرمانہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. ان کے مطابق یہ کارروائی ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت کی جا رہی ہے. کس قسم کی جعلی کالز نیکٹا کو موصول ہوئیں؟ احسن غنی بتاتے ہیں.
وہ اتنی سٹوپڈ ان کی وہ ہوتی ہیں کہ میں نہیں کرنا چاہتا, ورنہ ہمارے جس طرح آپ کو لگ رہا ہے جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا برا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا.
مطلب ابیوسیو ہیں یا مطلب غلط انفارمیشن دیتے ہیں؟
ابیوسیو کچھ, غلط انفارمیشن کچھ, جوکس شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو سچ ان سیریس ایٹیٹیوڈ ہمارا, اتنا غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا.
اس سلسلے میں سیکیورٹی کے امور کے ماہر عامر رانا نے بی بی سی کو اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا,
پاکستان کے اندر تو آن لائن کالز اور اس قسم کے کمپلین کا کوئی ایسے کلچر یہاں پہ نہیں رہا, اس میں لوگوں کو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگے گا. اس کو میرا خیال ہے کہ طریقے کو زیادہ آسان بنانا چاہیے کہ لوگوں کو شکایت کرنے کا, اس کو ایک فیڈرل سطح پہ کے بجائے اس کو ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر اگر کر دیا جائے اور اس کا کنٹرول پولیس کا اور ضلع جو انتظامیہ ہے اس کے ہاتھ میں ہو, تو میرا خیال ہے کہ زیادہ لوگ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. ابھی چونکہ فیڈرل کے پاس ہے تو لوگ شاید اس کو کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے.
اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ نیکٹا کے ترجمان احسن غنی.
بہت سنجیدہ ایک کام ہے. ہمارے ملک کی حالت دیکھیں, ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں, اور اس میں ایسے لوگ جو خیر سنجیدہ حرکت کرتے ہیں, تو اس میں پھر ہم نے 2-3 کام کیے سٹاپ اس کو روکنے کے لیے. ایک ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دیکھا کہ کون ہیں جو فریکوینٹ کالرز, کرینک کالز جو فریکوینٹ کرتے ہیں, تو پہلے سٹیپ میں ہم ان کو بلاک کر دیتے ہیں. دوسرا, جب پھر بھی وہ نہیں ان کو قرار آتا, پھر ہم دوسرے سٹیپ میں یہ کرتے ہیں کہ ان کی سم ہم بلاک کرا دیتے ہیں, اور اگر پھر بھی وہ کرینک کالز کرتے ہیں تو ہم ان کے خلاف کرمنل کیسز رجسٹر کر دیتے ہیں.
نیکٹا کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جانب سے گزشتہ ماہ موصول ہونے والی 41 کالز ایسی بھی تھی جن کی مدد سے فوری ایکشن لیا گیا, مگر کس طرح؟ احسن غنی.
ایکشنیبل کالز اس طرح سے آ جاتی ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب وہ ہے کوئی آدمی یا کوئی گاڑی کھڑی ہے کافی دیر سے, اور یہ آس پاس کی گاڑی نہیں ہے, ہم فوراً پولیس بھیج دیتے ہیں, وہاں وہ چیک کر لیتے ہیں. بی ڈی ایس کے لیے بمب ڈسپوزل اسکواڈ چلا جاتا ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر واپس ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ تھا یا نہیں تھا.
اس سلسلے میں بعض ماہرین کا خیال ہے کہ شہریوں کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رویہ قابل مذمت ہے. انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے عدم تعاون کی وجہ سے نیکٹا اب تک ایک فعال ادارہ بننے میں ناکام رہا ہے, اور اس سلسلے میں حکومتی سطح پر بھی بظاہر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں خواتین پر تشدد کے خلاف منظور شدہ قانون پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے نام سے الگ ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تشدد کے خلاف خواتین کے تحفظ کا بل باقاعدہ قانون بننے کے باوجود نافذ العمل نہیں ہو سکا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بعض انتظامی مسائل کی وجہ سے اس ایکٹ کو قابل عمل نہیں بنایا جا سکا، تاہم اب حکومت نے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے نام سے ایک الگ ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد اس قانون پر جزوی عمل شروع ہو جائے گا۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیل کی خبریں شمائرہ خان سے۔
برازیل میں جاری اولمپکس کے میڈل ٹیبل پر امریکہ کل 100 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ 13ویں روز کے کھیلوں کے اختتام پر امریکہ 35 سونے کے تمغوں کے ساتھ پہلے، جبکہ برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ 22 سونے کے تمغوں کے ساتھ دوسرے، اور چین 20 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ ایتھلیٹکس میں جمیکا کے یوزین بولڈ 200 میٹر کی دوڑ میں طلائی تمغہ جیت کر اولمپک مقابلوں میں اس ریس میں 3 طلائی تمغے جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ یہ ریو میں بولٹ کا دوسرا، جبکہ اولمپک مقابلوں میں مجموعی طور پر ان کا 8واں طلائی تمغہ ہے۔
میں یہاں آیا اور میں نے کر دکھایا اور ہر چیز ہو گئی، میں بہت شاندار محسوس کر رہا ہوں۔
ریو اولمپکس کے 14ویں دن آج 17 سونے کے تمغوں کا فیصلہ ہوگا۔ ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، سائیکلنگ، تائیکوانڈو اور ریسلنگ میں 2-2، جبکہ باکسنگ، گھڑ سواری، فٹ بال، ہاکی، ماڈرن پینٹاتھلون، سنکرونائز سوئمنگ اور واٹر پولو میں 1-1 سونے کے تمغے دیے جائیں گے۔ ریو اولمپکس کے دوران لوٹے جانے کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے 4 امریکی تیراکوں میں سے ایک جیمز پیگن نے ایک برازیلی خیراتی ادارے کو $11,000 عطیہ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ امریکہ کی اولمپک کمیٹی نے ان کے غلط بیانی پر برازیلی عوام سے معافی مانگی ہے۔ پیگن کے وکیل نے ریو میں جج کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ خیراتی ادارے کو پیسے دینے کے بعد معاملہ حل ہو جائے گا۔
اس عطیے کے بعد ان کا پاسپورٹ واپس دے دیا جائے گا اور وہ واپس امریکہ جانے کے لیے آزاد ہوں گے۔
اور کل ڈبلن میں کھیلے جانے والے 2 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے آئرلینڈ کو 255 رن سے شکست دے دی۔ میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئرلینڈ کو جیتنے کے لیے 338 رن کا ہدف دیا تھا۔ جواب میں عمر گل اور عماد وسیم کی تباہ کن بالنگ کے سبب آئرلینڈ کی ساری ٹیم 23.4 اوورز میں 82 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
آج کے کھیل کی خبروں کا احوال تو آپ نے شمائلہ خان سے سنا، لیکن ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر کہ شام کے شہر حلب میں امدادی سامان کی ترسیل کے لیے عارضی جنگ بندی پر روس کی رضامندی، افغان پناہ گزینوں کی واپسی سے پختونخوا میں مکانوں کے کرایوں میں کمی۔ لیکن پروگرام کے نصف پر شمائلہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
لاہور ہائی کورٹ نے شہر میں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے راستے میں آنے والی 11 تاریخی عمارتوں کے قریب ہر قسم کی تعمیرات پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی حکام نے کالج کے ایک استاد کی مبینہ طور پر فوجیوں کے ہاتھوں ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جرمنی میں حکومت ملک میں معاشرتی ہم آہنگی کے لیے برقعے پر جزوی پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ جنوری میں ایران سے 5 امریکی قیدیوں کی رہائی کے عوض 40 کروڑ ڈالر کی نقد رقم ایران کو ادا کی گئی تھی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
شمائلہ جعفری سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیروین کے دوسرے موضوعات۔ شام کے شہر ممبج میں سامنے آنے والی تصاویر میں خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کو ممبج سے نکلنے کی کوشش کرنے والے شہریوں کو ڈھال بناتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دوسری جانب روس نے شام کے شہر حلب میں امدادی سامان کی ترسیل کے لیے 48 گھنٹے کی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔
سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے مطابق سامنے آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ شام کے شہر منبج سے نکل رہا ہے۔ امریکہ کے حمایت یافتہ کرد اور عرب جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس قافلے پر حملہ نہیں کیا کیونکہ اس میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ بغداد میں اتحادی فوج کے ترجمان کرنل کرس گارورڈ کا کہنا ہے کہ جب شدت پسندوں کو محسوس ہوا کہ شہر ان کے قبضے سے نکل رہا ہے تو انہوں نے اپنے خاندان کے افراد، اپنے حمایتیوں اور عام شہریوں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ امریکہ کے حمایت یافتہ کرد اور عرب جنگجوؤں نے کئی ہفتوں کی لڑائی کے بعد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ شام کے شہر منبج کو پچھلے ہفتے واگزار کروایا تھا۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ وہ شام کے شہر حلب میں 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ ماسکو میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ زیر محاصرہ علاقوں میں انسانی امداد کی ترسیل کے لیے 2 دنوں کی جنگ بندی اگلے ہفتے سے نافذ العمل ہوگی۔ روس کی جانب سے یہ اقدام شام کے شہر حلب میں فضائی بمباری سے تباہ ہونے والی عمارت سے بچائے جانے والے ایک زخمی بچے کی تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ گرد اور خون میں لپٹے ہوئے بچے کی تصویر شامی کارکنوں نے جاری کی ہے۔ ادھر شام میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی مستورا نے روس سے جنگ بندی کی پرزور اپیل کی تھی، جس پر روس کی جانب سے آنے والے رد عمل کو انہوں نے سراہا۔
ہم اس رد عمل کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری اپیل کا واضح جواب ہے جو مثبت ہے۔ اب جو کام کرنے ہیں ان میں روس کے لیے سب سے پہلا ٹاسک یہ ہے کہ وہ شامی حکومت کو اس بات پر راضی کرے اور امریکہ سمیت وہ تمام فریق جن کا شامی اپوزیشن پر اثر و رسوخ ہے وہ انسانیت کی خاطر 48 گھنٹوں کے لیے اس جنگ بندی کی حمایت کریں۔
اس سے قبل سٹیفن ڈی مستورا نے لڑنے والے دونوں دھڑوں کی مذمت کی تھی جنہوں نے ابھی تک کسی ایک بھی امدادی قافلے کو زیر محاصرہ علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے ٹاسک فورس کے اجلاس کو محض 8 منٹوں کے بعد ہی ملتوی کر دیا۔
I suspended the meeting today and said there is no need for a meeting today because we are having no movement.
میں نے آج اجلاس ملتوی کر دیا اور کہا کہ آج اجلاس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ انسانی امداد کے قافلے کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہمیں 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم امداد کی ترسیل کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہم اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے لیکن مفروضوں کی بجائے حقائق پر بات ہوگی۔
مارچ 2011 سے شام میں شروع ہونے والے تنازع کے بعد سے اب تک 280,000 افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں گزشتہ ہفتے ایک امام مسجد اور ان کے ساتھی کے قتل کے معاملے پر امریکی مسلمانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس قتل کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی حملہ قرار دیا جائے۔ پولیس نے اب تک اس قتل کے محرکات بتائے ہیں اور نہ ہی اسے نفرت پر مبنی جرم قرار دیا ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
جمعرات کو مینہٹن میں سٹی ہال کے باہر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی، عیسائی، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے ایک ریلی کر کے یہ مطالبہ کیا کہ امام اور ان کے ساتھی کے قتل کے معاملے میں انصاف کیا جائے۔ پچھلے سنیچر کو نیو یارک کے کوئنز علاقے میں واقع الفرقان مسجد کے 55 سالہ پیش امام مولانا علاؤالدین اکونجی اور ان کے ساتھی 64 سال کے تارا الدین کو سڑک پر چلتے ہوئے گولی مار دی گئی تھی۔ اس معاملے میں آسکر موریل نام کے ایک آدمی کے خلاف مقدمہ شروع کیا گیا ہے۔ ابھی تک پولیس نے اس معاملے میں قتل کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے اور اسے نفرت پر مبنی حملہ کہنے سے بھی انکار کیا ہے، لیکن ریلی میں شامل کئی لوگوں نے اسے مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی حملہ قرار دیا۔ ایک مسلم امریکی وکیل عمر محمدی نے کہا،
When imams going out of a mosque, right, winning a religious guard, It's a symbol, it's a principle.
جب مسجد سے نکلتے ہوئے روایتی مسلم لباس کرتا پیجامہ پہنے ہوئے امام کو گولی ماری جاتی ہے تو یہ تو صاف ثبوت ہے کہ یہ مذہبی نفرت پر مبنی قتل ہے اور اسے ہیٹ کرائم مانا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ پولیس اور ڈسٹرکٹ اٹارنی پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے محمد طارق الرحمان کہتے ہیں،
بیسیکلی ہم پریشر آن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک ہیٹ کرائم کی طرف اس کو دیکھا جائے۔ دو دے اپ گریڈ اٹ دے فرسٹ ڈگری مرڈر بٹ سٹل اٹس ناٹ انف۔
حملے میں مارے گئے امام اکنجی اور تارا الدین کے لواحقین بھی ریلی میں موجود تھے۔ لواحقین نے کہا کہ وہ پولیس کی تفتیش مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام اکنجی کے داماد مومن احمد نے کہا،
Of course, but you know, let's see what happened. I can really comment on that. It's a hate
crime. اگر اس طرح کے حملے کو پولیس نے ہیٹ کرائم نہیں قرار دیا تو ہمیں دکھ تو ہوگا، لیکن ابھی ہم پولیس کی تفتیش پوری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ریلی کے دوران کئی لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں تیزی کے لیے امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلم مخالف بیانات کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری جانب اس معاملے میں گرفتار شخص آسکر موریل کے وکیل کا کہنا ہے کہ موریل نے قتل کیا ہی نہیں ہے۔ اب عدالت میں موریل کی اگلی پیشی پیر کے روز ہونی ہے۔
نیویارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ اور امریکہ کے بعد اب بھارت کا رخ کرتے ہیں، جہاں اس کے زیر انتظام کشمیر میں جاری بھارت مخالف احتجاج جاری ہے، جبکہ مقامی عدالت میں دائر ایک رٹ درخواست کی سماعت کے دوران بھارتی نیم فوجی ادارے سی آر پی ایف نے مظاہرین پر بے تحاشا چھرے استعمال کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ادھر وادی میں اگرچہ سخت کرفیو ہے، مگر فوج کی تحویل میں ایک استاد کی ہلاکت کے خلاف کئی علاقوں میں احتجاج ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سرینگر سے نامہ نگار ریاض مسرور۔
8 جولائی کو پولیس کے آپریشن میں مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت سے چھڑی احتجاجی لہر پر قابو پانے کے لیے سرکاری فورسز آج بھی چھروں کی بندوق یا پیلٹ گن کا بے تحاشا استعمال کر رہی ہیں۔ گزشتہ 42 دنوں کے دوران وادی میں 66 لوگ مارے گئے ہیں اور 5000 سے زائد زخمی ہیں، لیکن انسانی حقوق کے اداروں نے پیلٹ گن سے ہوئے جانی نقصان پر حکومت ہند کی سخت تنقید کی ہے۔ اس حوالے سے مقامی عدالت میں ایک رٹ درخواست کی سماعت کے دوران سی آر پی ایف نے اعتراف کیا ہے کہ 8 جولائی سے 11 اگست تک 34 دنوں میں مظاہرین پر 3000 پیلٹ کارٹریجز فائر کیے گئے۔ ایک پیلٹ کارٹریج میں 450 پیلٹس ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 13.5 لاکھ پیلٹس کا استعمال ہوا ہے۔ سی آر پی ایف کے مطابق اسی عرصے میں مظاہرین پر آنسو گیس کے 8.5 ہزار گولے بھی فائر کیے گئے۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک چھروں سے زخمی ہونے والے 600 افراد کا آپریشن کیا گیا ہے، جن میں سے 112 کی آنکھوں میں چھرے یعنی پیلٹس لگے تھے۔ ایس ایم ایچ ایس ہسپتال میں بھرتی دو ایسے لوگوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ آپریشن کے باوجود اب وہ دیکھ نہیں پاتے۔
یہ دونوں میرے ریلیٹیوز ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ جو میرے رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہے یہ میرے کزن ہے۔ ہم فرائیڈے پریئرز کے بعد ہم لوگ پیسفل ڈیمونسٹریشن کے لیے بیٹھے تھے، وہاں پہ پیراملٹری فورس سی آر پی ایف پیلٹ گن یوز کیے ہیں، اس کی دونوں آنکھوں میں پیلٹ ملٹیپل انجریز ہے، دونوں کی روشنی چلی گئی ہے۔
ڈاکٹروں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ پیلٹ گولی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
بلٹ ہیز سنگل اینٹری اینڈ سنگل ایگزٹ، اٹ مائٹ کاز ایٹ دی موسٹ سنگل organ injury. Pellets are basically, they have multiple entries and multiple exits.
شری مہاراجا ہری سنگھ اسپتال کے سرجن ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں کہ گولی سے جسم میں صرف ایک سوراخ ہو جاتا ہے، جبکہ پیلٹ جسم میں کئی سوراخ کرتا ہے، اور آپریشن کرتے وقت آنتوں یا دوسرے اندرونی اعضاء میں ہوئے سبھی سوراخوں کا پتہ نہیں چل پاتا، جس سے متاثرہ شخص کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ قابل ذکر ہے گزشتہ مہینے کشمیر کے دورے پر آئے بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ پیلٹ گن کے استعمال کے بارے میں فورسز کو خاص ہدایات دی گئی ہیں، لیکن سی آر پی ایف کے ترجمان راجیش یادو کا کہنا ہے کہ سرکاری فورسز کو بار بار ضبط کی ہدایت دینے سے صورتحال پر قابو پانے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔
ریگولر بیسس میں اس طرح کی ڈیوٹی چلنے سے ایک ہراسمنٹ فیل ہوتی ہے، ایک فرسٹریشن آتی ہے، اور اس کے اوپر حالات جب ایسے ہوں کہ آپ پتھر بھی جھیل رہے ہیں، بیچ میں کوئی پیٹرول بم مار رہا ہے، دیر آر انسٹانسز کی اب گرنیڈ بھی لاب ہو رہے ہیں، اب اس کے اوپر روز یہ بار بار بریف ان کو کیا جانا کہ ریسٹرینٹ ریسٹرینٹ ریسٹرینٹ، سیم دکھائیے، پیشنس دکھائیے۔ دیکھیے، دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ۔
وعدہ رہے ہند مخالف مظاہروں کے خلاف سرکاری فورسز آج کل جس پیلٹ گن کا استعمال کر رہی ہیں، وہ دراصل 19ویں صدی میں انگریزوں نے کشمیر میں جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے متعارف کیا تھا۔ پیلٹ گن کی ایک کارٹریج میں پلاسٹک کور والی 450 نیم بارودی گولیاں ہوتی ہیں، جو فائر کرنے پر چاروں طرف تیز ترین رفتار کے ساتھ پھیل جاتی ہیں۔ دراصل آج 42ویں روز بھی وادی میں کرفیو اور ہڑتال کے باعث عام زندگی معطل رہی۔ اس دوران فوجی حراست میں کالج ٹیچر کی ہلاکت کے خلاف جگہ جگہ مظاہرے کیے گئے۔ یہ واقعہ جنوبی کشمیر کے کھریو شہر میں پیش آیا، جہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ نے رات کے دوران گاؤں پر دھاوا بول کر 100 شہریوں کو کیمپ میں منتقل کیا اور وہاں ان کا زدکوب کیا گیا۔ ان میں سے ہی 30 سالہ شبیر احمد مونگو کی موت ہو گئی۔ فوج نے اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب پاکستان جہاں صوبہ بلوچستان کے دو مختلف علاقوں اواران اور ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
7 افراد میں سے 3 کے ہلاکت کا واقعہ شورش سے زیادہ متاثرہ ضلع اواران میں پیش آیا. اواران میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے انہیں 3 افراد کی لاشیں حوالے کی اور یہ بتایا کہ دراسکی کے علاقے میں فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. 3 افراد کی شناخت ہوئی ہے جن کا تعلق اواران کے مختلف علاقوں سے تھا. آزاد ذرائع سے ان افراد کی تحال فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی. تاہم کمپرس جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے اس حوالے سے جو بیان جاری کیا ہے اس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان کو دوران حراست ہلاک کیا گیا. بیان کے مطابق ان میں سے ایک لاش بی این ایم کے کارکن نور بخش کی تھی جنہیں مبینہ طور پر اس سال 30 جولائی جبکہ 2 دیگر افراد دلاور اور مراد میں سے دلاور کو ایک ہفتہ قبل لاپتہ کیا گیا تھا. 4 دیگر افراد کی ہلاکت کا واقعہ ارنائی کی تحصیل شارک کے علاقے دمکچ میں پیش آیا. ارنائی میں انتظامی کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان کو گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے ہلاک کیا. فائرنگ سے ایک خاتون زخمی بھی ہو گئی. ہلاک ہونے والے 4 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا اور وہ ارنائی کے مقامی لوگ تھے. انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. تاہم ابتدائی طور پر جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے بعض فراری تھے اور انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہتھیار ڈالے تھے. دریاسنا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب ضلع مستونگ کے علاقے کانک میں سیکورٹی فورسز نے کومبنگ آپریشن کے دوران 9 افغان باشندوں سمیت 27 افراد کو گرفتار کیا ہے. خیال رہے کہ کومبنگ آپریشن کا حکم پاکستان فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے 8 اگست کو کوئٹہ میں رونما ہونے والے سانحے کے بعد دیا تھا. اس سانحہ کی تحقیقات کے لیے ایس پی کرائم برانچ کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
بھارت کی مزاحیہ لو سٹوری فلم ہیپی بھاگ جائے گی کو سینسر بورڈ نے پاکستان میں چلانے کی اجازت نہیں دی. یہ فلم ایسے وقت میں ریلیز ہوئی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہیں. اس فلم کی ہیروئن مومل شیخ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سبھی کچھ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے مومل شیخ سے پہلے پوچھا کہ انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تو ابتدا بالی ووڈ سے کیوں؟
جہاں سے پہلے آفر آ گئی اور اچھا اسکرپٹ تھا، ٹیم بہت اچھی تھی، تو یہاں سے آغاز کر لیا ہم نے. تو جب مجھے بالی ووڈ کا صرف اسکرپٹ کے بغیر صرف یہ بتایا گیا تھا کہ فلم کرنی ہے، تو میں تو تھوڑا سا شاک میں تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور ان لوگوں کو مجھے فوراً بلانا تھا. تو میں نے کہا مجھے ہندی سیکھنی پڑے گی کیونکہ ایگزیکٹلی اردو اور ہندی میں کافی فرق ہے، ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے. تو میں کافی اسٹریس تھی، ٹینشن میں تھی، لیکن جب انہوں نے اسکرپٹ بھیجا پتا چلا کہ پاکستانی رول ہے، تو جو کہ ایک لڑکی کا رول ہے جو ایک فیشن ہاؤس اون کرتی ہے، بہت انڈیپینڈنٹ ہے اینڈ اسٹرانگ وومن ہے، اپنی اوپینینس رکھتی ہے. تو تھوڑا سا مجھے ایزی لگا ان اے وے کہ سب سے پہلے تو کہ مجھے جو زبان میں بولتی ہوں اسی میں اور جو میں ہوں، جو میں پاکستانی ہوں، تو وہ بہت آسان تھا کہ یو نو لائک ایک پاکستانی لڑکی کا کردار نبھانا اور باقی کسی کیریکٹر میں اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کے لحاظ سے یہ بہت آسان تھی.
اس فلم کی زیادہ تر شوٹنگ جیسے کہ بھارت میں ہوئی ہے، مگر اس میں پاکستان کو بھی دکھایا گیا ہے.
جی بالکل.
تو ان پاکستان کے بارے میں جو مناظر تھے، ان میں آپ نے کیا ہدایت کار کی کوئی مدد کی؟
ٹیکسی سے لے کے، رکشا سے لے کے، جو سائن بورڈز ہوتے ہیں وہاں سے لے کے، ایک ایک چیز انہوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی اور بنائی گئی تھی. جو کہ اگر ہمارے روڈ سینز ہوتے تھے تو آگے پیچھے سے جو رکشا، ٹیکسی، بس، گاڑیاں گزرتی تھیں، ایون دا نمبر پلیٹس جو گاڑیوں پہ لگے ہوئے تھے وہ بھی لاہور کے تھے. ایون کہ لوگ جو کام کر رہے تھے آگے پیچھے سارے، وہ پورے اپنے کیریکٹر میں تھے. تو کافی اچھا تھا اور میری کافی ایڈوائس لی جاتی تھی.
اس مووی میں آپ کے حصے میں کوئی ڈانس یا کوئی گیت آیا؟
گیت گانے تو کافی ہیں، 4-5 گانے ہیں اس فلم کے اور ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھے ہیں وہ گانے. پکچرائز آف کورس ہم پہ ہی ہوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے، لائک وہ والی فلموں کے نہیں کہ لپ سنگ والے یا ڈانسنگ نمبرس. میں نے بھی سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ کس قسم کا یہاں پہ اس طرح سے، بیکاز بالی ووڈ میں تو یہی ہوتا ہے جس طرح ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو میرا بھی یہی سوال تھا ڈائریکٹر سے، پروڈیوسر سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمارا کام کرنے کا ہمارا فلم بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. جیسے کہ یہ تنوج منو ریٹرن رانجنا اس ٹائپ کی فلموں میں آپ نے ویسے بھی نہیں دیکھے ہوں گے اس طرح کے لٹکے جھٹکے یا ڈانسنگ نمبرز یا کچھ اس طرح کا. تو ان کا کام کرنے کا طریقہ اس لحاظ سے تھوڑا سا میرے خیال سے ڈفرینٹ ہے بالی ووڈ میں. اینڈ بالی ووڈ کافی جگہ سے گھوم پھر کے آتا ہے, ایک چیز کو فالو نہیں کرتا. یہ میں نے دیکھا.
تو آنے والی اگر آپ کو کوئی پیشکش ہوتی ہے, آفر ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ انڈین مووی میں سب سے کافی زیادہ ہیں, تو آپ کو اس پر کوئی آبجیکشن ہوگا یا
ڈیپینڈ کرتا ہے کس لحاظ کا گانا ہے, کس لحاظ کا ڈانس نمبر ہے. اس وقت اس فلم کے اور اس بیسکلی جو اسکرپٹ ہوگا اس کی ڈیمانڈ ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وائی ناٹ, آئی ایم این ایکٹر, تو میں اپنی لمٹس نہیں کراس کروں گی. آئی نو دیٹ. اینڈ اگر حد میں رہ کے سب کچھ کریں تو میرے خیال سے ایز این ایکٹر اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے.
ابھے دیول کے ساتھ آپ نے
بہت,
تو کیسا ایکسپیرئنس رہا ان کے ساتھ؟
بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا, بہت ہی وارمنگ, بہت ہی ویلکمنگ تھے. تو کافی ڈری ہوئی تھی کہ اتنے ایک اتنے اچھے اداکار کے ساتھ اپنی اسکرین اسپیس شیئر کرو گے تو آپ تو کہیں رہ جاؤ گے. تو مجھے کافی یہ تھا کہ یو نو لائک میں ان کے ساتھ کیسے اسکرپٹ ریڈنگ کروں گی, اور بولا بھی نہیں چاہ, اس طرح کے حالات تھے. تو جب ہم بیٹھے اور ڈائریکٹر نے بس ایک لفظ بولا کہ مومل آج سے آپ جو ہیں وہ ابھی کے ساتھ صرف اردو میں بات کریں گی, اور آپ ٹوکیں گی ان کو, اور آپ ان کو سکھائیں گی کہ اگر کہیں یہ چوک رہے ہوں. تو جب انہوں نے مجھے یہ بولا تو میں تھوڑی سی شاک ہوئی کہ میں ان کو سکھاؤں گی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر جب بتایا گیا کہ نہیں, آف کورس اردو میں اور ہندی میں فرق ہے, اور ان کو کافی ٹائم لگ رہا تھا, اور ان کو بھی ایک طرف سے اگر کوئی مدد چاہیے تھی تو مجھے کہا گیا تھا کہ میں ان کی مدد کروں اور ان کو بتاؤں کہ کہیں اگر وہ غلط کچھ بول رہے ہوں. تو اس پروسیجر میں کافی مزہ آیا.
پاکستانی اداکارہ مومل شیخ بات کر رہی تھی کراچی میں نامہ نگار ریاض سہیل سے. مومل کی فلم ہیپی بھاگ جائے گی کو پاکستان میں چلانے کی اجازت نہیں ملی. اور اب کھیل کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے, آج اسے آپ کے لیے سبا ناز نے ترتیب دیا ہے.
مومنٹ پاکستان کے لیے سیریز جیتنا ٹارگیٹ ہے. ہم لوگ ایگزسٹنگ ٹیسٹ ہارے, اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ میچ جیتا ہے. پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے.
یہ میری کم بیک اننگ تھی.
یوسین بولٹ از دی چیمپئن اگین.
ہاکی میں نوکریاں ملنا بند ہو گئی.
تو ریسلنگ میں جب لڑکے ہیں تو کیا لڑکیاں نہیں کر سکتی؟
بی سی سی آئی کو خود پہلے سے ہی کرنا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کے بولنے پر نہیں. کیا جوڈیشل لا وائلیٹ کر سکتی ہے؟
ٹیسٹ سیریز تو برابر, لیکن اب ون ڈے میں کیا ہوگا؟ ریو اولمپکس میں امریکہ کی برتری ہے, کوئی جو یوسین بولٹ کو روک سکے؟ ہاکی میں حیران کن طور پر ارجنٹائن فاتح اور لوڈھا کمیشن سفارشات, بھارتی کرکٹ بورڈ ان سے کتنا بچ پائے گا؟
کھیل کے میدان سے سبا ناز کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کا ایک مرحلہ تو خیر سے مکمل ہوا. پاکستان نے ہاری ہوئی ٹیسٹ سیریز کو برابری پر ختم کیا, اور اب اس کا اگلا امتحان انگلینڈ کے خلاف پانچ ون ڈے میچوں کی سیریز کی شکل میں سامنے ہے. یہ سیریز اس لحاظ سے بھی سخت اور مشکل ہے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں تو پاکستان عالمی نمبر دو بن چکا ہے, لیکن ون ڈے میں اس کی رینکنگ نہ تو دوسری, نہ چوتھی اور نہ پانچویں ہے, بلکہ وہ اس وقت نویں نمبر پر ہے. انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کا آغاز 24 اگست سے ہونا ہے, لیکن اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف دو ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں مد مقابل ہے. جی ہاں, یہ وہی آئرلینڈ ہے جس نے 2007 کے عالمی کپ میں پاکستان کو ہرا کر دنیا کو حیران کر دیا تھا. لیکن گزشتہ روز پاکستان نے آئرلینڈ کو ایسا کوئی موقع نہیں دیا, اور اپنے تاریخ ساز 255 رنز کی بدولت آئرلینڈ کو شکست دی, جو ون ڈے کی تاریخ میں پاکستان کی سب سے بڑی جیت ہے. اس میچ میں پاکستانی اوپنر شرجیل خان نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 152 رنز سکور کیے.
یہ میری کم بیک اننگ تھی, اور میرا فوکس سارا یہی تھا کہ کس میچ میں میں کم بیک کر رہا ہوں, اور ایک اچھا چانس مجھے ملا تھا اس میچ میں, اور میری کوشش یہی تھی کہ میں اس میں اچھے سے اچھا اپنے آپ کو پروف کروں.
किसी भी टीम के लिए इंग्लैंड को इंग्लैंड ही की सरजमीन पर हराना बहुत बड़ी बात समझी जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में एक नहीं बल्कि दो टेस्ट मैचेस जीते। टेस्ट सीरीज के अख्तिताम पर हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक से बात की और उनसे पहला सवाल ये था कि ओवल टेस्ट की जीत और टेस्ट सीरीज का बराबर करना आपके लिए क्या मानी रखता है।
जिस तरीके से दो टेस्ट मैच हम लोग हारे, मोरल काफी डाउन था टीम का, बट ओवरऑल टीम का कैरेक्टर जबरदस्त रहा। हर लड़के ने कैरेक्टर शो किया और जिस किस्म की फाइटिंग स्पिरिट शो की कि जिस सिचुएशन में हम लोग एडजस्टेंट टेस्ट हारे उसके बाद कमबैक किया, सबने टेस्ट मैच जीता, बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में और पूरी टीम है मुबारकबाद की मुस्तहिक है इस चीज के लिए।
दूसरा सवाल था, टेस्ट मैचों की शिकस्त के बाद आप खुद पर कितना दबाव महसूस कर रहे थे?
प्रेशर नहीं था इस चीज का, बट एक चीज का थोड़ा एहसास हमें जरूर था कि लास्ट टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था जो कि हम इवन ड्रॉ भी नहीं किया हमने और हम लोग हार गए, तो उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिटरमिनेंट थे कि इस टेस्ट मैच में हमने मेकअप करना है और कोशिश करनी टेस्ट मैच हर हाल में जीतें और सीरीज को बराबर करें।
मिसबाह से पूछा गया कि हर क्रिकेटर की यह ख्वाहिश होती है कि उसका नाम विजडन के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हो। आपने इस सीरीज में शानदार बैटिंग की है, क्या आपको लगता है कि आपका नाम 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में आ जाएगा?
इट्स एन ऑनर अगर आ जाता है, बट ऑब्वियसली फॉर मी एट द मोमेंट पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना या अच्छा करना टारगेट है। बाकी सारी चीजें तो वक्त के साथ ऑनर्स आपके उसमें आते हैं, तो दैट्स ऑब्वियसली समथिंग गुड फॉर यू।
मिसबाह से आखिरी सवाल था कि आपने इस सीरीज में समी असलम और सुहेल खान को मौका दिया, ये दोनों खिलाड़ी आने वाली सीरीज में कितने कारामद साबित होंगे?
दोनों जो चेंजेस की, जितनी भी चेंजेस की, सुहेल खान को लेके आया, उसने 2 मैच में 5 विकेट हॉल किए, इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। ओवरऑल सारी जो चेंजेस हमारी रही वो काफी अच्छी रही और इन फ्यूचर जो मुश्किल सीरीज है हमारी आ रही है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, जो हमने ये चेंजेस किए इसको हम आगे लेके चले और टिल द न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन सीरीज एक हमारा सेट प्रॉपर हो जाए। वी आर लुकिंग फॉर अ फिफ्थ बॉलर इन कमिंग फ्यूचर जो कि हमारे लिए अगली सीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इन टर्म्स ऑफ मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर साथ बैट्समैन हो या इन टर्म्स ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर हो।
ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में सजने वाला ओलंपिक्स का मेला आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम के जाने पड़ रहा है। तमगों की दौड़ में अमरीका 100 तमगों के साथ पहले और बरतानिया दूसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन तमगों की इस दौड़ से कतई नजर दुनिया भर की तवज्जो 100 और 200 मीटर्स की दौड़ पर लगी रही। अमेरिका के आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट ने 100 मीटर की दौड़ जीतकर नई तारीख रकम की, लेकिन यूसेन बोल्ट ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि 200 मीटर में भी अपने हरीफों को पीछे छोड़ दिया। रियो ओलंपिक्स मुकाबलों में इंडिया की साक्षी मलिक ने कुश्ती के मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया है। रियो मुकाबलों में ये इंडिया का पहला तमगा है, जबकि साक्षी ओलंपिक्स में इंडिया के लिए कुश्ती में तमगा हासिल करने वाली पहली और मजमुई तौर पर चौथी खातून हैं। बीबीसी हिंदी सर्विस के नामा निगार वाटसालिया रॉय ने इस मौके पर साक्षी मलिक के वालिदैन से गुफ्तगू की है।
वो खुशी तो मैं जी जाहिर नहीं कर सकता, इतनी बड़ी खुशी, लोग गली के बाहर भीतर आ गए जी। लड़की ने मेहनत इतनी कराई थी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को जी, बहुत ज्यादा मेहनत करा की थी। आज उसने क्वालिफाई किया ना, जब भी उसने मेरे को यह बोल दिया था 100% मेडल लेके आऊंगी, आज की बार उसका इतना कॉन्फिडेंट था उसमें देखा नहीं जा रहा था।
रोहतक से लेकर रियो तक का जो सफर है साक्षी का, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
वो 3 महीने की थी जब ही वो अपने दादा दादी के पास छोड़ दी थी, 5-7 साल वहीं रही उनके पास। मेरे पिताजी को पहलवान साहब राम राम, तो उसको उस टाइम पे ये पहलवान की भनक लगी है कि मैं भी पहलवान बनूंगी। कामयाबी का सिलसिले जी मेरे से ज्यादा उसकी मम्मी ने ज्यादा सपोर्ट किया जी उसको।
क्या कहेंगे आप इस कामयाबी भरे लम्हे के मौके पर और कैसे साक्षी का सफर जो अभी तक रहा?
बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस की है, सुबह 4 बजे उठना, 9 बजे वापिस आना, दिन में अपना खाना सो के फिर हमको फिर प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाती है तो उसने स्विमिंग भी की है, बीच में जिम की गई है, उसने अपना एक शेड्यूल बना रखा था कि इतनी मैंने आज इतना करके दिखाना है।
साक्षी हरियाणा से हैं। हरियाणा में अगर हम बात करते हैं महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले जनसंख्या की, तो वो सबसे कम जिन राज्यों में है उनमें हरियाणा का नाम आता है। ऐसे राज्य से निकलकर जब बेटी ओलंपिक तक पहुंचती है, तो एक लड़की होने के नाते क्या समाज में जिस तरह की अड़चने आती हैं, क्या साक्षी को भी उनका सामना करना पड़ा?
शुरू में जब रेसलिंग स्टार्ट की थी तो लोगों ने कहा था कि ये लड़कों का गेम है, लड़कों का गेम नहीं है, तो फिर मैंने उनको जवाब भी दिया कि भाई पहले हमारे जो डॉक्टर हैं, जिन है या
पायलट है, उसमें क्या सब लड़के लड़के हैं, लड़कियां भी तो हैं, तो रेसलिंग में जब लड़के हैं तो क्या लड़कियां नहीं कर सकती।
रियो ओलंपिक्स के हॉकी मुकाबलों में इस बार उस वक्त चौंका देने वाला नतीजा सामने आया जब अर्जेंटाइन ने पिछले दो ओलंपिक्स की फातिह टीम जर्मनी को सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। इंडिया के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं रही, उसे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने शिकस्त दी। गोल्ड मेडल के लिए होने वाला फैसला कुन मुकाबला अर्जेंटीना ने जीता। फाइनल में उसने बेल्जियम को 2-4 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा हॉकी में सोने का तमगा जीता। ये तमाम टीमें कम अज कम इस लिहाज से तो खुशकिस्मत रही कि उन्हें ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिल गया, लेकिन हाय रे किस्मत कि पाकिस्तान इन मुकाबलों से बाहर रहा। मैंने पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन शहबाज अहमद से बात की, जिनकी क्यादत में पाकिस्तान ने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीता था, जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का आखिरी तमगा भी है। शहबाज अहमद इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं। उनसे मेरा पहला सवाल ये था, क्या ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान में हॉकी अब बिल्कुल खत्म हो गई है?
इसमें बहुत सारे अमल हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत सी फैमिली हैं जिनके बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे, हॉकी पॉपुलर नहीं रही, हॉकी में नौकरियां मिलना बंद हो गई, हुकूमत की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं थी। और अगर हम अब फेडरेशनों को जिम्मेदार कहेंगे तो वो भी किसी हद तक हैं, क्योंकि प्लानिंगें उस तरह उस लेवल पे नहीं की गई। हमने अभी टेक ओवर किया, 1 साल हो गया, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह ताला ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हॉकी में अट्रैक्शन वापस आए, बच्चों को इंसेंटिव नजर आए, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है उनको ये पता चले कि डी मेरिट जो प्लेयर हैं हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे। तो इससे बड़ी इनकरेजमेंट आएगी और हॉकी में जब पूल ऑफ प्लेयर बढ़ेगा तो हमें क्वालिटी ढूंढने में मदद मिलेगी। तो मैं कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूं, कि आइंदा पाकिस्तान की हॉकी टीम वो मेडल जीते ताकि मुझे खुशी महसूस हो।
पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की वजह से काफी परेशान रहा, क्योंकि जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने उस पर कई पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन अब बीसीसीआई ने कुछ सुकून का सांस लिया, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे काटजू के सुपुर्द होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही घुमा के रख दिया। इस दिलचस्प मोड़ पर पहुंचे इस केस पर दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
इन दिनों बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट और उसके एक साबिक जज मार्कंडे काटजू की वजह से सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीसीसीआई में इस्लाहात के बारे में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को मानने से बीसीसीआई में बदलाव आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बीसीसीआई लोढ़ा पैनल की सिफारिशें 6 महीने में लागू करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पिछले दिनों इस मामले में नया मोड़ तब आया जब साबिक जज मार्कंडे काटजू को बीसीसीआई ने अपने साथ जोड़ा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल दाग दिए।
ये नया मोड़ बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बड़े सीरियस क्वेश्चन हैं कि क्या जुडिशरी लॉ बना सकती है, क्या जुडिशरी लॉ वायलेट कर सकती है, क्या जुडिशरी दूसरे स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के फंक्शंस को टेक ओवर कर सकती है। ये सब चीजें तो शुरू से ही आनी चाहिए थी, अब अनफॉर्चुनेटली ये रेज नहीं हुई, मगर रेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है कि जुडिशरी जो मनचाहे बाय जाए किए जाए। भाई जजेस हैव टू एक्ट ऑन लीगल प्रिंसिपल्स, तो ये सब लार्ज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी कंसिडर।
दूसरी जानिब जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन मानते हैं कि
बीसीसीआई को खुद पहले से ही करना चाहिए था अपने आप, सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर नहीं। जैसे एज लिमिट पहले से ही खुद के लिए 75 का एज लिमिट लगा देते थे तो एक आर्ग्यूमेंट बन सकता था, लेकिन अब जो है लोधा पैनल ने 70 का लगाया है, अब उससे आर्ग्यूमेंट करना 70 हो या 75 हो वो बिल्कुल एकेडमिक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसा एक विमेन्स क्रिकेट अब बीसीसीआई में है तो विमेन क्रिकेटर नॉमिनेटेड होना चाहिए बीसीसीआई में, तो ऐसी कुछ चीजें खुद ब खुद अगर हो जाती तो इतना बड़ा झटका लोधा पैनल का नहीं लगता।
लगता है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज के दरमियान उलझ गया है और बीसीसीआई को थोड़े वक्त के लिए इस दौरान सांस लेने का मौका मिल गया है।
और इसी के साथ अब सबानास को इजाजत दीजिए।
आज का सैरबीन अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो इसका लिंक bbcurdu.com और फेसबुक में बीबीसी के उर्दू सफ़े पर मौजूद है। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा खबर पढ़ी जा रही है हमारी वेबसाइट पर वो है दौलत इस्लामिया इंसानी ढाल इस्तेमाल करके शहर से फरार। यहां सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। एडिटर थी महपारा सफदर, प्रोड्यूसर अथर काजमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे निक रैंडल और इस्लामाबाद में इसरार उल हक। सैरबीन की टीम और उमर आफरीदी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आखिर में अहम खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला जाफरी।
مشرقی بنگلہ دیش میں پولیس کو ایک ٹیلی ویژن ڈرامے کی کہانی پر ہونے والے ہنگامے کو قابو میں کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کرنا پڑا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے متنازع علاقے کرائمیا پر چڑھائی کی کوشش کے باوجود وہ اس سے سفارتی تعلقات منقطع نہیں کریں گے۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک میں پولیس نے 17 افراد کو ایک ہندو شخص کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے جو مبینہ طور پر گایوں کا بیوپاری تھا۔ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہلمند صوبے کے دارالحکومت لشکرگاہ کے قریب فوجی اعتبار سے اہم کئی علاقوں پر کنٹرول بحال کر لیا ہے۔ شام میں فضا سے لی گئی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی شہر منبج میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔